بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد آسان فقه كدرس جاريه كتاب الطلاق فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان فوزان معروف كتاب ملخص الفقه سهم يشرح كرهيه ہم پہنچے تھے الحق النسب کے باب پر اور شیخ صاحب کے اس قول پر پہنچے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں وَيَنْتَفِي كَوْنُ الْوَلَدِ مِنَ الزَّوْجِ فِي حَالَتَيْنِ, اور دو صورتوں میں خاوند کی طرف بچے کی نسبت نہیں کی جاتی. کہاں پہ پہنچے؟ یہ پڑھ چکے پچھلے درس میں. ہاں پچھلے درس میں پڑھ چکے ہیں. تو پہلی صورت جس میں جو بچہ ہے وہ اس عورت جس نے اس بچے کو پیدا کیا ہے اس کے خاوند کی طرف بچے کی نسبت نہیں کی جاتی, دو صورتیں ہیں. الحالۃ الاولی, پہلی صورت, اذا ولدته لدون ستة اشہر, منذ زواجها وعاش, جب اس عورت نے اس بچے کو پیدا کیا 6 مہینے کی عمر سے پہلے اور بچہ زندہ رہ گیا. لأن هذه المدة لا يمكن أن تحمل وتلد فيها, کیونکہ اس مدت میں حمل کا ہونا اور بچے کا پیدا ہونا ممکن نہیں ہے. فتكون حينئذ حاملا به قبل ان يتزوجها, تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس شخص شادی سے پہلے پہلے سے حمل میں تھی, تو اس لیے اب یہ بچہ جو پیدا ہوا ہے یہ خاوند کی طرف منسوب نہیں ہوگا. واضح ہے, ایک عورت ہے اس کی شادی ہوئی ہے, شادی کے 5ویں مہینے بچہ پیدا ہو گیا اور زندہ ہے, یہ بچہ اس خاوند کا نہیں ہے. اس کا مطلب ہے پہلے سے پریگننٹ تھی, اب شرعاً یہ بچہ اس خاوند کی طرف منسوب نہیں ہوگا. اگر بچے کی پیدائش 6ویں مہینے ہوئی, 7ویں مہینے ہوئی, اس صورت میں کس کی طرف منسوب ہوگا؟ خاوند کی طرف منسوب ہوگا. فرق کیا ہے؟ 6 مہینے حد فاصل ہے. کیوں؟ کیونکہ 6 مہینے سے پہلے بچہ زندہ نہیں بچتا, 6 مہینے کے بعد بچہ زندہ رہ سکتا ہے. بچہ مر گیا تو ختم, بچہ مر جاتا ہے تو اس کی نسبت باپ کی طرف ہوتی ہے. لیکن اگر بچہ زندہ رہ گیا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی عمر 6 مہینے سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ جب 6 مہینے سے زیادہ ہے ماں کے پیٹ کے اندر, اس کا مطلب ہے شادی اس خاوند سے جب ہوئی اس وقت پریگننٹ ہونے کا خدشہ باقی نہیں ہے. دوسری صورت, الحالۃ الثانیہ, اذا طلقها طلاقا بائنا, جب خاوند اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے, بائن یعنی مکمل طلاق, رجع طلاق نہیں, طلاقا بائنا, ثم ولدت بعد مضي اكثر من 4 سنين من طلاقه لها, پھر اس طلاق کے بعد جب جدائی ہو چکی ہے 4 سال کے بعد بچہ پیدا کرتی ہے یہ عورت, بیچ میں کوئی شادی نہیں ہوئی, ایک خاوند نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے, مکمل طلاق ہو چکی ہے, چار سال کا عرصہ گزر گیا ہے اور اس بیوی نے کوئی شادی بھی نہیں کی بیچ میں، بچہ پیدا ہوا چار سال کے بعد، اب یہ بچہ جو چار سال کے بعد پیدا ہوا، بیوی نہیں کہہ سکتی میں ابھی تک حامل تھی، چار سال گزر چکے ہیں، اب یہ بچہ اس کا ہے، ٹھیک ہے؟ فَإِنَّهُ لَا يَلْحَقُهُ نَسَبُ ذَلِكَ الْمَوْلُودِ، تو ایسی صورت میں خاوند کی طرف بچے کی نسبت نہیں کی جاتی، نسبت سے جانتے مراد کیا ہے، یعنی اس بچے کو اس باپ کا نام نہیں دیا جائے گا، لِأَنَّنَا نَعْلَمُ أَنَّهَا حَمَلَتْ بَعْدَ ذَلِكَ النِّكَاحِ، کیونکہ اس سے ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے، ہمیں یہ علم ہوتا ہے کہ اس خاوند کے نکاح کے بعد ہی اس عورت نے کسی سے نکاح کیا، زنا کے کچھ بھی کیا ہے، اب یہ بچہ اس کا نہیں ہے، کسی اور کا ہے، اور یہ گزر چکا ہے کہ چار سال کی مدت کو فکس کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور پچھلے درس میں نے بتایا کہ اس میں علماء کے آٹھ اقوال ہیں تقریباً، اور جو قول راجح سمجھا جاتا ہے، یوسف بن باز بن عثیم رحمہ اللہ کا قول ہے محققین علماء کا، کہ کوئی اس کی خاص فکس مدت نہیں ہے، یعنی ہمارے پاس کوئی خاص دلیل نہیں ہے، اگر اس میں ناانصافی بھی ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ ایک عورت ہے، اگر گیارہویں مہینے بچہ پیدا کر لیتی ہے مثال کے طور پہ، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو اسی خاوند کا بچہ ہے، اگر تیرہویں مہینے بچہ پیدا ہوتا ہے تو کہتے ہیں نہیں یہ زنا کا بچہ ہے، ظلم ہے کہ نہیں؟ ہمیں کس بنیاد پہ ہم نے کہا ہے کہ گیارہ مہینہ یا دس مہینے یا نو مہینے تو اسی خاوند کا ہے، اگر پریگنینسی دیر ہو گئی ہے، ڈلیوری میں دیر ہو گئی ہے، اور پریگنینسی کا پیریڈ جو ہے حمل کے پیریڈ لمبا ہو گیا ہے کسی وجہ سے، اور بچہ زندہ پیدا ہوا ہے سبحان اللہ، لیکن ایک سال کے بعد پیدا ہوا ہے اور زندہ بھی ہے مثال کے طور پہ، اب کس بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بچہ اس خاوند کا نہیں ہے؟ کوئی تک بنتا ہے؟ نہ شرعاً نہ عقلاً۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں وَلَيَلْحَقُ السَّيِّدَ نَسَبُ وَلَدِ أَمَتِهِ إِذَا ادَّعَ أَنَّهُ قَدْ اسْتَبْرَأَهَا بَعْدَ وَطْئِهِ لَهَا، میاں بیوی کا معاملہ ختم ہو گیا ہے، یہ دو صورتیں ہیں جس میں خاوند کی طرف بچے کی نسبت نہیں کی جاتی، اس کے علاوہ ہر صورت میں بچے کی نسبت خاوند کی طرف کی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب مسئلہ آتا ہے سید اور اس کی لونڈی کا، آقا اور اس کی لونڈی کا، جیسا فرماتے ہیں وَلَا يَلْحَقُ السَّيِّدَ نَسَبُ وَلَدِ أَمَتِهِ، وَلَا يَلْحَقُ السَّيِّدُ نَسَبُ وَلَدِ أَمَتِهِ إِذَا ادَّعَ أَنَّهُ قَدْ اسْتَبْرَأَهَا بَعْدَ وَطْئِهَا لَهُ۔ اب اس سید جو اس جو آقا ہے، جو سید ہے اس لونڈی کا، اس کی طرف کب نسبت نہیں کی جاتی بچے کی؟ کیونکہ آپ یہ جانتے ہیں کہ لونڈی کے ساتھ ہم بستر کرنا شرعاً جائز ہے بیوی کی طرح، اگرچہ اس کا نکاح بھی نہیں ہوتا، تو اگر لونڈی کو حمل ہو گیا ہے اور بچہ پیدا ہو گیا ہے، اب کس صورت میں یہ بچہ اس مالک کے جو اس کا مالک ہے جو سید ہے اس کی طرف نسبت نہیں کی جائے گی؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں جب وہ دعویٰ کرتا ہے یہ مالک جو ہے اس لونڈی کا، کہ اس کے ہوتے ہوئے جب اس کے پاس تھی یہ پاک ہو چکی تھی، یعنی حیض کا خون آیا تھا اور پھر پاک ہو چکی تھی، استبراء اسے کہتے ہیں، استبراء الرحم، کہ پاک ہو چکی تھی، کیونکہ حمل میں حیض آتا ہی نہیں ہے، لیکن حیض بھی آیا اور پاک بھی ہو چکی ہے، تو وہ یہ دعویٰ کرتا ہے، کیونکہ شیخ صاحب فرماتے ہیں لِأَنَّهُ بِاسْتِبْرَاءِ لَهَا تُيُقِّنَ بَرَاءَةُ رَحِمَهَا مِنْهُ، کیونکہ جب یہ کہہ دیتا ہے کہ اس کے یعنی یہ پاک ہو چکی ہے حیض کے خون جاری ہونے کے بعد، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ رحم جو ہے اس میں کوئی بچہ نہیں ہے، فَيَكُونُ هَذَا الْمَوْلُودُ مِنْ غَيْرِهِ، تب یہ بات واضح ہوتی ہے، ثابت ہوتی ہے کہ یہ بچہ جو پیدا ہوا ہے اس کا نہیں، کسی اور کا ہے، وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي حُصُولِ اسْتِبْرَاءِ، اور قول لوڑنے کا نہیں مانا جائے گا کہ وہ پاک ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی اس کے مالک کے ہوتے ہوئے جب اس کے پاس تھی، قول اس کے مالک کا مانا جائے گا، لأنه امر خفي لا يمكن الاطلاع عليه الا بعسر ومشقه، کیونکہ یہ امر خفی ہے، کوئی جانتا نہیں سوائے مشکل و مشقت کے ساتھ کہ وہ کب پاک ہوئے، کب مینسز ہوئے، کیونکہ مالک کا حق خاوند کی طرح، جیسے خاوند پتہ کرتا ہے، بیوی کا پتہ ہوتا ہے تو مالک کو بھی حق ہوتا ہے، تو اس کو پتہ ہوتا ہے اس بات کا. لیکن لا يقبل قوله في ذلك الا اذا حلف عليه، لیکن اس کی ایک شرط ہے، مالک کا قول آقا کا قول اس وقت مانا جائے گا جب وہ قسم کھائے گا، قسم نہیں کھاتا تو اس کا قول نہیں مانا جائے گا. کیوں؟ جیسا فرماتے ہیں، لانه بذلك ينكر حق الولد في النسب، کیونکہ وہ اس وقت بچے کا حق جو نسب کا ہے اس کا انکار کر رہا ہے، یعنی بچہ کا بے نسب ہو جائے گا، اس لیے اور اس کی اپنی ہی لونڈ، یہ بات بھی ہے، شبہ تو موجود ہے، اس لیے اگر وہ یہ کہتا ہے کہ اس کی یہ بچہ اس کا نہیں ہے اور اس کے ہوتے ہوئے، یعنی اس کو آزاد کرنے سے پہلے ہی اس نے دیکھ لیا تھا کہ اس کو مینسز بھی آئے اور پاک بھی ہو چکا، استبرا ہو چکا ہے، اب اس کو ثابت کرنے کے لیے اس کو قسم کھانا پڑے گی. فلابد من یمینہ فی ادعاء الاستبراء، تو اس کو قسم کھانا لازمی ہے جو استبراء یعنی رحم کے پاک ہونے کی وہ بات کر رہا ہے. واذا حصل اشکال فی مولود فانه یقدم الفراش علی الشبہ، ایک اور مسئلہ ہے، اگر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کی شکل کسی اور سے ملتی ہے تو کس کو پریفرنس دی جائے گی، جس سے اس بچے کی شکل ملتی ہے اس کی طرف نسب ہوگا یا اس کی طرف نسب ہوگا جو اس بیوی کا خاوند یعنی جو اس کا باپ ہے؟ جیسا فرماتے ہیں، فَإِنَّهُ يُقَدَّمُ الْفِرَاشُ عَلَى الشَّبَهِ، فراش بستر جو ہے وہ شبہ اور جو یعنی شکل کا ملنا جو ہے اس کو مقدم کیا جائے گا. كأن يدعي سيد ولد امته ويدعي واطن يشبهه بشبهة فهو للسيد، مثال کے طور پہ لونڈی کا مالک کہتا ہے کہ یہ اس کا بیٹا ہے اور دوسرا شخص کہتا ہے نہیں، اس کی شکل مجھ سے ملتی ہے، میرا بیٹا ہے، یہ میری اولاد ہے. شخص فرمایا فہو للسید، فیصلہ کیا ہوگا؟ اس لونڈی کی مالک کا ہی سمجھا جائے گا. کیوں؟ عملا بقول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیار پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پہ عمل کرتے ہوئے، الولد للفراش، بچہ کس کا ہوتا ہے؟ فراش یعنی بستر کا، یعنی اس خاوند کا جو، یا اس آقا کا جو اس لونڈی کا آقا ہے یا اس بیوی کا خاوند ہے. واضح ہے؟ اگر یہ مسئلہ حل نہ ہو تو پھر جھگڑا ہوگا کہ نہیں؟ کہتا میری شکل ملتی ہے اسے تو میرا بچہ. کہتے بھائی شکل تو کسی کی مل سکتی ہے کسی، تو بھائی میرا بچہ ہے، تم کیسے کہہ سکتے ہو، کس بنیاد پہ کہہ سکتے ہو کہ یہ تمہارا بچہ ہے؟ تو مسئلہ کا حل اس طریقے سے ہوتا ہے. ایک اور نیا مسئلہ، وہ شخص فرماتے ہیں واتبع الولد فی النسب اباہ لقول تعالی ادعوہم لآبائہم الى آخر الآیہ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 5. اب بچہ جب پیدا ہو گیا، اب مسئلے ختم ہو گئے، اب نسب کے آخری چند مسئلے باقی ہیں کہ بچہ کی نسبت باپ کی طرف جو ہوتی ہے. اب میاں بیوی، بچہ پیدا ہو گیا، نسب کا حق ماں کا یا باپ کا ہے؟ باپ کا ہے. دلیل کیا ہے؟ ادعوہم لآبائہم. اگر کوئی عورت کہتی نہیں میرا نام ہونا چاہیے، باپ ہمیشہ خاوند کا نام ہوتا ہے تو میرا بھی تو نام ہونا چاہیے، کہ بچے کے نام کے ساتھ میرا نام جوڑ دو، شرعاً حرام ہے. کیوں؟ کیونکہ حق کس کا ہے؟ باپ کا ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے ادعوہم لآبائہم، ان کو پکارو ان کے باپوں کے نام کے ساتھ. دوسرا مسئلہ، واتبعوا فی الدین خیر ابویہ دینا. اب میاں بیوی ہیں، دونوں کے دین مختلف ہیں، بچہ کس کے دین پر جائے گا، کس کا حق ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں خاوند کے یا بیوی کا؟ سوال ہے یہاں پر بھی خاوند کا، نہیں خاوند کا مرضی نہیں یہاں پہ، یہاں پر جس کا دین سچا ہے، جس کا دین صحیح ہے، سبحان اللہ، یا افضل ہے. واتبعوا فی الدین خیر ابویہ دینا، جو دونوں میں سے خیر دین پر ہو. مثال کے طور پہ اسلام تو حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر کوئی مسلمان کرسچن عورت سے شادی کرتا ہے تو بچے کا حق یہ نہیں ہے کہ اس کی مرضی جس طرف بھی جائے، بلکہ اس کو چاہیے کہ مسلمان رہے، اور خاوند اور کو چاہیے، یعنی باپ کو چاہیے کہ ان کی تربیت اسلام پہ کرے. اگرچہ دو آج کل کے زمانے میں سمجھتا ہوں کہ درست نہیں ہے کسی کرسچن لڑکی سے شادی کرنا، کیونکہ ایک تو ہمارا اپنا ایمان کمزور ہے، دوسروں کو شکوک و شبہات بہت زیادہ ہیں، دنیا میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور پھر بعض لوگ کہتے ہیں نہیں مجھے گوری چاہیے. تجھے گوری تو چاہیے، پہلے اپنا ایمان تو اتنا مضبوط کرو، گورے کے لائق تو بنو نا پہلے. ہاں بعض لوگ اس بیوقوفی کے شکار ہوتے ہیں، ہم اسلام کی دعوت دیں گے وہ قبول کر لے گی، اللہ رحم کرے کہ وہ خود ہی اسلام سے دور ہو جاتے ہیں. ہاں اگر اسلام قبول کر لیتی ہے، مسلمان ہو جاتے تو اس میں کوئی حرج نہیں، انشاءاللہ خیر ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حرام ہے کرسچن یہودی اور کرسچن لڑکی سے شادی کرنا، مسلم مردوں کے لیے جائز ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کل کے زمانے میں مناسب نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، گھر چل نہیں سکتا، کیونکہ ایمان کی کمزوری ہے، دین کی کمزوری ہے، اور دنیا میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں. اس لیے شیخ صاحب فرماتے ہیں فلو تزوج نصرانی وثنیت، مثال کے طور پہ اگر ایک نصرانی کرسچن ہے، ایک وثنی بت پرست عورت سے شادی کر لیتا ہے، او بالعکس ہی، یا اس کے برعکس. یعنی برعکس کیا مطلب؟ ایک بت پرست مرد نصرانی عورت سے شادی کر لیتا ہے، فیکون ولد تابعا للنصرانی منہما، تو اس صورت میں بچہ کس کا تابع ہوگا، نسب میں کس کی طرح منسوب ہوگا، جو بہتر ہے دونوں میں سے. نصرانیت ہندوازم سے بہتر ہے، کیوں؟ کیونکہ اہل کتاب ہے، حق نہیں ہے لیکن کمپیریٹیولی بہتر ہے. تیسرا مسئلہ واتبع الولد فی الحریت والرق امہ الا مع شرط او غرر. اچھا، آزادی اور غلامی کا مسئلہ اگر ہو تو کس کی طرف بچے کی نسبت ہوگی؟ اگر باپ آزاد ہے اور ماں لونڈی ہے، یا ماں آزاد ہے باپ غلام ہے، ٹھیک ہے، دونوں میں سے کس کی طرف بچے کی نسبت ہوگی؟ ماں کی طرف، اس میں ماں کی طرف نسبت ہوتی ہے. الا کوئی شرط ہو یا غرر ہو، غرر یعنی جیسے دھوکہ ہو گیا، پتہ نہ چلا ہو. شیخ صاحب فرماتے ہیں من هذا العرض السريع لاحكام الحقوق النسب، یہ باتیں جو جلدی سے بیان کی گئی ہیں، جیسا فرماتے ہیں نسب کے حقوق کے اعتبار سے، ندرک حرص الاسلام على حفظ الانساب، ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اسلام نے کتنی حرص کیا ہے، اور اسلام کتنا حریص ہے کہ نسب کی حفاظت کی جائے. لما ترتب على ذلك من مصالح، کیونکہ اس میں بہت سے مصالح مترتب ہوتی ہیں، لصلة الارحام والتوارث، صلت ارحام رشتے کو جوڑنے کے لیے، اور وراثت، والولایتی اور ولایت کے مسئلے، وغیر ذلك، ان کے علاوہ مسائل کے لیے. قال تعالی، ارشاد باری تعالی ہے، یا ایوہ الناس، اے لوگو، ان خلقناک من ذکر و انسا، بے شک ہم نے تم کو پیدا کیا ہے نر اور مادہ میں، وجعلناکم شعوبا و قبائل، اور تمہیں ہم نے شعوب اور قبائل بنائے ہیں. کیوں بنائے ہیں؟ لتعارف، تاکہ ایک دوسرے کا تمہارا تعارف ہو. حق تو یہ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے زیادہ بہترین وہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں جو تم میں سے سب سے زیادہ متقی ہے. ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ خوب علم والا، خوب خبر رکھنے والا ہے. سورۃ حجرات آیت نمبر 13، شیخ صاحب فرماتے ہیں، یعنی اس آیت کریمہ سے ثابت ہوتا ہے بات نسب کی نہیں ہے، بات حسب کی نہیں ہے، بات مال و دولت کی نہیں ہے، بات گھرانے کی نہیں ہے، بات رنگ کی نہیں ہے، بات آزادی غلامی کی نہیں ہے، بات ہے تقوی کی، اللہ تعالیٰ کے ڈر کی. سب سے بہترین انسان وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے. آخر میں شیخ صاحب فرماتے ہیں فلیس المقصود من معرفة الانساب هو التفاخر والحمية الجاہلية، اس سے بات سے ہرگز یہ مقصود نہیں ہے، یعنی نسب جاننے اور پورا درس نسب کس کی طرف ہوگا، ماں ہے باپ ہے، نسب کب ہوگا، بچہ کب منسوب کب نہیں ہوگا، اس سے مطلب یہ ہرگز نہیں ہے، مقصد یہ نہیں ہے کہ اسے یعنی فخر کیا جائے، تکبر کیا جائے، یا حمیت الجاہلیہ کہ تعصب کیا جائے اس نسب کے لیے. وانما المقصود به التعاون والتواصل والتراحم، اس سے مقصود تعاون ہے اور تواصل، ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا ہے، اور تراحم ہے، اس پر رحم کرنا ہے. وفق الله الجميع وفق الله الجميع لما يحبه لما يحبه ويرضاه والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.